أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. اللہم ربنا اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اعراب جمع ہے اعرابیون کی، اعرابی کہتے ہیں بدوؤں کو. عرب میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ کہ جو چند گنتی کے شہر تھے ان میں آباد تھے مستقلا، اور اکثر جو آبادی ہے ملک عرب کی وہ بادیہ نشین، خانہ بدوش، وہ کبھی کہیں کبھی کہیں، انہیں اعراب کہا جاتا ہے. میں نے ترجمے میں یہ کا لفظ زائد کر دیا، یہ بدو کہتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ تمام بدوؤں کے بارے میں نہیں ہے. یہاں الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے کہ کچھ بدو ہیں، بدوؤں کا کوئی گروہ ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ورنہ مغالطہ ہو سکتا ہے. بدوؤں میں یقیناً صاحب ایمان، صادق الایمان، وہ لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ ان میں سے کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، قل فعل امر ہے، مخاطب حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. یہاں بھی ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا، ہرگز کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی زبان میں فعل ماضی میں جب نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے دو طریقے، ایک تو فعل ماضی ہی پر ماں کا اضافہ کر دیا جائے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو. لیکن یہ کہ جب زور دینا ہوتا ہے تو ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ فعل مضارع پر لم کو داخل کیا جاتا ہے اور آگے پھر جزم لگتا ہے، خفیف ہو جاتا ہے گزارے. لم تؤمنوا، اب اس میں زور زیادہ پیدا ہو گیا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، گویا کہ ان کے ایمان کی نفی بہت موقت ہو گئی کہ ہرگز اس مغالطے میں نہ رہو کہ تمہیں ایمان حاصل ہو گیا ہے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ وہی لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، لیکن وہی عربی کا لفظ لیکن ہے. ولیکن، لیکن، قولو، یوں کہو یا یوں کہہ سکتے ہو، فعل امر میں بھی وجوب بھی ہوتا ہے، استحباب بھی ہوتا ہے، تمہیں کہنے کی اجازت ہے، تم یوں کہہ سکتے ہو یا تم یوں کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں، یا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، ہم نے مقابلہ ترک کر دیا ہے. وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، وی ہیو سرنڈرڈ، یہ تو لفظی ترجمہ ہوگا، اور اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں بڑے ہی شد و مد کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ سکتے ہو، مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم صاحب ایمان ہو تو تم بہت بڑے مخالف ہو. بات مکمل تھی، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہو تو وہ کوئی بھی دروازہ کسی شک و شبہ کا کھلا نہیں رہنے دیتا. اس لیے مزید دہرا کر کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لما بھی لم کی ایک اضافی شکل ہے. لما يدخل الایمان، ہرگز نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں، بلکہ لم اور لما میں ایک اور بات پیدا ہو جاتی ہے، ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان جو ابھی تمہاری نوک زبان پر ہے یہ دل میں بھی اتر جائے، پھر ہوگے تم حقیقی مومن، لیکن ابھی تک یہ تمہارا اقرار باللسان ہے، یہ تم نے زبان سے مان لیا ہے، لہذا مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن یہ کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان مترادف الفاظ کی حیثیت سے آئے. مسلمان، مومن، مسلم، اسلام، ایمان، تقریباً مترادفات ہم معنی الفاظ کی. وجہ کیا ہے کہ ایمان ایک داخلی حقیقت ہے، ایک یقین ہے جو دل میں ہوتا، اسلام اسی کا ظہور ہے عمل میں. اب جس شخص کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، میں اس میں انگریزی کا وہ محاورہ سنایا کرتا ہوں کہ اس کی کیفیت وہ ہے کہ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، گلاب کو آپ کوئی بھی نام دے لے کیا فرق پڑے گا، اس کی خوشبو تو ویسی ہی رہے گی. اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اے نبی ان سے کہیے کہ خواہ اللہ کو پکار لو خواہ رحمان کو پکار لو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ایک ہی ہستی کے یہ سب نام ہیں. البتہ یہ ضرور جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو اس میں تمام صفات کمال موجود ہے، تمام اسماء حسنا اسی کے. اسی طرح جس شخص کے دل میں ایمان ہو، عمل میں اسلام ہو، اسے آپ مسلم کہیں مومن کہیں کوئی فرق نہ. اس معنی میں اسلام بھی ایک بڑی عظیم حقیقت ہے. اتنی عظیم حقیقت کہ اس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسی بلند و بالا شخصیتیں اللہ سے دعا کر رہی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت برپا کی جو امت مسلمہ. تو اسلام اتنی بڑی شے. اسی طریقے سے وہ واقعہ جو قرآن مجید میں آیا ہے سورہ صافات میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا کہ ابا جان اگر آپ کو یہ حکم ہوا ہے تو حکم بجا لائیے. یا ابت افعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو ان دونوں کی جو اس وقت کی کیفیت ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اس کو تعبیر کیا قرآن میں اسلام کے نام سے. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، کہ جب دونوں نے اطاعت کی روش اختیار کر لی، دونوں نے گردن جھکا دی، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، 100 برس کا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے تیار ہو گیا اور بیٹے نے بھی گردن ڈال دی، تو اب اس کو تعبیر کیا ہے، یہ ہے اسلام. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس وقت کا مرحلہ ہے، جبکہ حضرت ابراہیم 100 برس کی عمر کو پہنچے ہوئے، سارے مراحل طے کر آئے ہیں، سارے امتحانات کامیابی سے پاس کر چکے ہیں، اس وقت کے لیے لفظ استعمال ہو رہا اسلام. حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ لفظ جو ہے ویسے بھی قرآن مجید میں کچھ خصوصی مناسبت رکھتا ہے، چنانچہ 16 رکوع میں سورہ بقرہ کے بھی یہ فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرے گا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ان سے تو جب جب ان کے پروردگار نے کہا سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، حکم مانو، انہوں نے فوراً یہ عرض کیا میں نے حکم مانا اپنے پروردگار کا. تو یہ لفظ اسلام جو ہے یہ بھی بہت عظیم شے ہے. آج کے اس درس میں ذرا کچھ محسوس ہوگا کہ اسلام تو کچھ گھٹیا شے ہے، ایمان ہے اصل شے، وہ ایک اور پہلو سے. تو اس بات کو میں نے چاہا کہ واضح کر دوں کہ اسلام اور ایمان جب مترادفات کی حیثیت سے آتے ہیں تو اسلام کے بھی وہ سارے معنی ہیں جو ایمان کے ہیں. اس لیے کہ ایمان کیسے ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہو، اسلام کیسے ہوگا، اطاعت کیسے ہوگی، اللہ کا حکم کیسے مانیں گے؟ لہذا یہ دونوں چیزیں مترادف ہیں. البتہ ایک اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس مقام پر قرآن مجید میں ان دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. ایک گروہ ہے معین کہ جس کے اسلام کو تسلیم کیا جا رہا ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، لیکن تم اگر یہ کہتے ہو کہ آمننا تو غلط ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں معلوم ہوا کہ بہت اہم مقام ہے، اس پر تو مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا چاہیے، پوری طرح اس کے ایک ایک حرف پر، اس کی ایک ایک حرکت پر پوری طرح غور کرنا چاہیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے. اب یہاں میں پہلے پس منظر عرض کر دوں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس مرحلے پر، کس موقع پر کہا گیا. اس کے لیے ذرا حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھوڑا سا جائزہ آپ کو لینا ہوگا. حضور کی اس حیات دنیاوی کا ایک دور وہ ہے جسے ہم مکی دور کہتے ہیں. اس دور میں مسلمان کم تھے، کمزور تھے، کفار کا غلبہ تھا، کفر اور شرک غالب تھے. جو کوئی بھی کلمہ اسلام زبان سے نکالتا تھا وہ ہر طرح کی مصیبت کو گویا کہ دعوت دے بیٹھتا تھا، ہر طرح کی تکالیف، ایذائیں، ابتلائیں، ہر طرح کی کوفت اور اذیت کا سامنا رہتا تھا. لوگ دبائے جا رہے تھے، پیسے جا رہے تھے، ہر طرح کی مصیبتوں کے اندر ان کو مبتلا کیا جا رہا تھا. لہذا اس وقت صورت یہ تھی کہ زبان سے کلمہ اسلام اور کلمہ شہادت نکالنے کی جرت وہی شخص کر سکتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا. اسے معلوم ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہی تو ہر طرف سے مصیبتیں شروع ہو جائیں گی، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، نوجوانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مادر ذات برہنہ کر کے بھی نکالا گیا. اس کی مثالیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا نے بالکل ننگا کر کے گھر سے نکالا. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت اسلام کا کلمہ زبان پر لانا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ کسی کے دل میں وہ ایمان کامل پیدا ہو چکا ہو اور وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے اور حق کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار. لیکن ہجرت کے بعد صورتحال بدل گئی. اب کم سے کم مدینے میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، حضور کی حیثیت بے تاج بادشاہ کی ہے، دو ہی بڑے قبیلے تھے جو مالکان دہ شمار ہو سکتے تھے، تین قبیلے یہود کے تھے، وہ ساہوکار قسم کے لوگ تھے اور وہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، عربی الاصل نہیں تھے، لہذا ان کی وہ حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے، مالدار وہ تھے اس اعتبار سے ان کی بڑی حیثیت تھی، پھر چونکہ تعلیم ان میں تھی، شریعت ان کے پاس تھی، کتاب ان کے پاس تھی، ان کے مفتی تھے، ان کے قاضی تھے، تو ثقافتی اعتبار سے بھی ان کا غلبہ تھا. یہ بات آج ذرا سمجھ لیجئے کہ مدینے کا وہ پس منظر کیا ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ دو قبیلے اوس اور خزرج کے جو ہیں وہ عرب عاربہ سے تعلق رکھتے ہیں، اصل عرب، اس لیے کہ وہ یمن سے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے. سیل العرم کا بعد جو تباہی آئی تھی یمن میں، تو وہاں کے جو اصل قبائل تھے وہ پھر مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، اوس اور خزرج وہاں سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے. تو وہ تو ہیں عربی الاصل، ان کو کہتے ہیں عرب عاربہ. اور ایک ہے عرب مستعربہ، وہ عرب جو بعد میں عرب بن گئے، اصل عرب نہیں ہے. جیسے بنگال میں وہ باہری کا تصور رہا، ایک اصل بنگالی تھا اور ایک وہ باہر کے لوگ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ باہری تھے وہاں، لہذا سیاسی حیثیت ان کی وہ نہیں تھی. اگرچہ علم کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے یہ بہت آگے تھے، تو ویسے ان کا غلبہ تھا یہودیوں کا، ذہنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا، لیکن سیاسی اعتبار سے غلبہ اوس اور خزرج کا. اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بڑے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے. تو گویا کہ حضور کا جو مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو وہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، تو یہاں صورت بدل گئی. یہی وجہ ہے کہ اب کچھ جن کو ہم کہیں گے کچے پکے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ اسلام لاتے ہی ایک دم تو مار نہیں پڑ رہی. وہ تو جب کوئی قتال کا وقت آئے گا، جب جنگ کا مرحلہ آئے گا، تب تو امتحان ہو جائے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کا مومن ہے. جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے گا وہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر یقین موجود ہے، اور جو کسمس آئے گا جی چرائے گا معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایمان اس درجے میں نہیں ہے. تو اب کچے پکے لوگ بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے شروع ہو گئے، بلکہ کچھ ہی عرصے کے بعد منافقین کی جماعت بھی پیدا ہو گئی. ہوتے ہوتے صورت یہاں آئی، یا اسے آپ جس کو قرآن کہتا ہے فتح مبین، صلح حدیبیہ، یا یہ کہ وہ فتح کے جو سبھی ہی مانتے ہیں، فتح مکہ، فیصلہ کن فتح پورے عرب میں جب حضور کو حاصل ہو گئی، تو اب گویا کہ عرب کے تمام قبائل کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب کوئی طاقت محمد کو شکست نہیں دے سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. جب قریش جو ہے وہ شکست کھا گئے، اب دوسرا بڑا شہر طائف تھا، حوازن کے اور ثقیف کے قبائل بڑے زوردار قبائل تھے، ان کو بھی شکست ہو گئی جنگ حنین میں، اور پھر جو محاصرہ طائف کا ہوا، طائف فتح ہو گیا. تو یہ سن 8 میں یوں سمجھئے کہ بات فیصلہ کن ہو گئی کہ اب جزیرہ نما عرب میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتا. لہذا اب ایک رو چلی. وہ رو کیا تھی کہ تمام جو قبیلے تھے دور دراز کے، اور ان میں یہ بدو لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کے مشورہ کیا، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب مقابلہ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں. پھر یہ کہ ان میں بہرحال ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسلام کی طرف ایک رجحان رکھتے تھے، لیکن اپنے قبائل کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے. تو ہر طرح کے لوگ تھے. تو جو قبیلوں کے بڑے چودھری تھے، انہوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ چلو ایک وفد بھیج دو، اور وہ جا کر اطاعت جو ہے قبول کر آئے اور اسلام قبول کر آئے. اس طرح سے ایک رو چلی، وہ رو ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، دین کے معنی اطاعت ہے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنے والے، تو اب وہ اطاعت میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے اطاعت قبول کر لی. تو یہ جو لوگ تھے ان میں جان لیجئے کہ ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں یقین المومنین صادقین بھی تھے، ان میں وہ بھی ہوں گے جو پہلے سے واقعتا دل میں ایمان رکھتے ہوں لیکن کسی وجہ سے ابھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان کو ظاہر نہ کر پائے، ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو منافقانہ ایمان لائے، جو انہوں نے سوچا ہوگا اب تو ریزسٹنس ہم نہیں کر سکتے، اب ہمیں کسی اور موقع کی تلاش میں رہنا ہوگا، کوئی اور موقع آئے تو پھر ہم بغاوت کریں، جیسے کہ بعد میں ہوا. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے منکرین زکات کھڑے ہو گئے، مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، تو یہ تو اتنے بڑے بڑے قدم ہیں کہ اچانک تو اتنی ٹھوکر آدمی کو نہیں لگتی، معلوم ہوتا ہے کہ جڑ میں ہی کوئی خرابی تھی، کوئی ان کی نیتوں کے اندر کوئی خرابی تھی جو کھڑے ہو گئے. تو ہر طرح کے لوگ موجود تھے، ان میں ہی وہ لوگ بھی ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا کہ وہ ایک رو میں آ کر ایمان تو لے آئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ابھی دلوں میں تو داخل نہیں ہوا. یہ دلوں میں داخل ہونا، یہ تو یوں سمجھیے کہ جو عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ، اس کا بڑا فاصلہ ہے. زبان سے ایمان دل تک پہنچ جائے، دل میں اتر جائے، بظاہر تو یہ ایک فٹ کا فاصلہ ہوگا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہزار فرسنگ والا معاملہ ہے کہ اس میں بڑا فاصلہ ہے. تو یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. ایک بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ منافق نہیں تھے. منافق ہوتے تو آگے چل کر جو بات ہو رہی ہے وہ فٹ نہیں بیٹھے گی. ان میں منافق بھی تھے، ان میں مومن صادق بھی تھے، لیکن بیچ بیچ میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نہ منافق تھے، نہ دھوکے سے ایمان لائے تھے، اور نہ ہی ایمان کی حقیقت انہیں ابھی نصیب ہوئی تھی، بلکہ بین بین ایک کیفیت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا. اب میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، تب آگے چلے. کیا ہم یہ سمجھے کہ اساطیر الاولین ہیں یہ؟ یہ صرف اس دور کی تاریخ بیان ہو رہی ہے؟ معاذ اللہ، قرآن مجید نے تاریخ کو تو ویسے بھی تاریخ کی حیثیت سے بیان نہیں کیا. بہت بڑے بڑے واقعات سیرت کے ایسے ہیں، قرآن مجید ان کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید جو چیز لاتا ہے وہ تو وہ ہے کہ جو دائمی اہمیت کے حامل مضامین، سیرت کے واقعات میں سے بھی جن چیزوں کو قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات میں محفوظ کیا ہے، وہ یقیناً دائمی اہمیت کے حامل چیز ہے. اس میں در حقیقت میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اسلام و ایمان پر اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے تو اکثر کا حال وہی ہے. جیسے وہ ایک رو چلی تھی، ایسے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے نسلی اعتبار سے، کہ ہمیں در حقیقت اسلام و ایمان جو بھی کچھ ہے، ابھی میں اس کی علیحدہ علیحدہ تفریق نہیں کر رہا، جو بھی کچھ ہے پونجی ہمیں تو نسلن ملی ہے، وراثتن ملی ہے. اس لیے ملی ہے کہ ہم مسلمانوں میں داخل ہو گئے، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. ہمیں اس کے لیے نہ کوئی قربانی دینی پڑی، نہ کوئی محنت کرنی پڑی، نہ کوئی گھر بار چھوڑنے پڑے، نہ اس کے لیے کوئی رشتے اپنے ترک کرنے پڑے. ہاں جو کوئی نو مسلم ہمارے ہاں ہوتا ہے اب بھی، کوئی اکا دکا، اس کو تو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کی ایک عظیم اکثریت ان کی ہے کہ جو ایک نسلی تواتر کی وجہ سے مسلمان، ان کا معاملہ بھی اکثر و بیشتر یہ ہے کہ اگر غریبانوں میں جھانکیں، دلوں کو ٹٹولیں، تو معلوم ہوگا کہ وہ یقین قلبی والا ایمان تو نہیں، وہ تو وہی ہے، اسلام ہے، وہ ہماری زبانوں پر اقرار ہے. اکثر و بیشتر کے تو زبانوں پر بھی نہیں ہے. کتنی بڑی تعداد ہماری ہے جو شاید کلمہ طیبہ بھی ادا نہیں کر سکتی. کسے یاد ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت؟ کتنے پی ایچ ڈی ہوں گے جنہیں یہ الفاظ یاد نہیں؟ تو خیر اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ سمجھیے کہ ان آیات کا خاص طور پر جو انتخاب میں نے کیا اس تین روزہ درس کے لیے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم متنبع ہوں کہ یہی کیفیت ہماری اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے وہ یقین والی بات عطا کر دی ہو اور ایمان اس کے دلوں میں کھب گیا ہو، داخل ہو گیا ہو، راسخ ہو گیا ہو، جاگزی ہو گیا ہو، تو وہ تو مستثنا ہی ہوگے. لہذا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں گے تو یہ تو ہماری ہی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے جو قرآن اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ آ رہا ہے، ایک اعتبار سے تو جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے کچھ تھوڑی سی بدلی آپ کو ہوئی ہوگی، اور اگر ہوئی ہو تو مبارک ہے، اس لیے کہ یہ بدلی جو ہے اس سے پھر عمل کی طرف بھی انسان آتا ہے. اگر کسی کمی کا احساس ہو جائے تو
تو اس کی تلافی کے لیے بھی تو جذبہ پیدا ہو جائے گا. اگر اپنا جو کوئی معاملہ تقصیر والا ہے، کوتاہی والا ہے، اگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو وہ کوتاہی جاری رہے گی. اگر وہ توجہ ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ اپنی اس کوتاہی اور اس کمی کی تلافی پر کمر کس لے. بہرحال ایک بدلی سی ہوئی، لیکن اگلے حصے میں ایک بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. فرمایا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ کے اور اس کے رسول کی. اس لیے کہ اسلام میں اطاعت تو لازم آ گئی، دل میں یقین آیا یا نہیں آیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اسلام کے بھی معنی کم سے کم اطاعت کے تو ہیں. تو کم سے کم اگر اس میں بھی تم صادق ہو اور تم واقعتاً اطاعت کرتے رہو، یہ نہ ہو کہ زبان پر جو ہے کلمہ تو اطاعت کا ہے اور عمل میں بغاوت ہے، تو یہ معاملہ تو پھر بہت دور کا ہو جائے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ چیز کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں. تو دعویٰ کرنا اور پھر اس کے منافی عمل کرنا، یہ چیز تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. البتہ اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی شے کم نہ کرے گا. اب دیکھیے اس میں دو پہلو سامنے آئے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو اصول ہے، اور ویسے وہ اصول درست ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. ایمان کے بغیر عمل کا کیا سوال؟ یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ نفی کی گئی کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. بئی ہما، اگر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عمل میں کچھ کم نہیں کرے گا. یہ گویا کہ ایک بہت بڑی رعایت ہو گئی. ہم تو شاید یہ رعایت کسی کو دینے کو تیار نہ ہو، اس لیے کہ معاملہ دنیا کا اور آخرت کا ہے. ہمارے عدالتی طریقے کار کا اصول یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر آپ کو قانون معلوم نہیں تو آپ کو کوئی عذر نہیں ہوگا. قانون آپ نے توڑا ہے، معلوم تھا یا نہیں تھا، قانون تھا اور آپ نے توڑا ہے، آپ سزا کے مستوجب ہو چکے. لیکن اللہ کے ہاں تو اگنورنس جو ہے وہ ایک عذر کے طور پر آئے، اے اللہ مجھے معلوم نہ تھا. وہاں یہ عذر جو ہے قابل پذیرائی ہوگا. جتنا زیادہ معلوم ہوگا اتنا زیادہ سخت حساب ہوگا. وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. یہ بھی ایک ان پانچ سوالوں میں سے آخری اور اہم ترین، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو سوال کیا جائے گا ان میں سے، وہ یہ ہے کہ عَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ ہم تو یہ کہہ دیں گے فوراً ایمان نہیں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیے آیات کا اختتام اللہ تعالیٰ کے جن اسماء و صفات پر ہوتا ہے ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یہ اس کے شان غفاری کے طفیل تمہارے ساتھ یہ رعایت ہو رہی ہے. یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہ نرمی کر رہا ہے کہ بدنیتی اگر نہیں ہے، دل میں اللہ اس کے رسول سے بغاوت بھی نہیں ہے، لیکن ایمان بھی حقیقت نبی دل میں نہیں آیا، لہذا اس حالت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تمہارے ان اعمال کو قبول کر دے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ کرے گا. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ منافق نہیں ہو سکتے. بہت سے حضرات کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ شاید یہاں منافقین کا ذکر ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل حقیقتاً مقبول ہے. اس لیے کہ منافق جو ہے، اب اس کو اگر سمجھاؤں میں مشکل مسئلہ ہے یہ، لیکن وہ ریاضی جس نے کچھ پڑھی ہے اسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زیرو لیول ہوتا ہے، زیرو ویلیو ہے، اس کے داہنی طرف چلتا ہے پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور، یہ بڑھتا جائے گا. بائیں طرف چلے گا مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور. تو اب یوں سمجھیے کہ ایک ایسا شخص کے جو قانونی طور پر مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، اس کے قلب کی تین کیفیتیں ممکن ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ مثبت طور پر ایمان بھی دل میں ہو، یہ تو پلس ہے نا، مثبت. اب ایمان کے بھی درجے ہوں گے، ایک ابو بکر کا ایمان ہے، ایک کسی عام آدمی کا ایمان ہے، ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے، تو چہ نسبت خاک رہا با عالم پاک، یہ تو پلس ون سے لے کر اور پلس انفینیٹی تک چلا جائے گا معاملہ. ایک ایمان محمد رسول اللہ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو ایمان لائے ہیں نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر کہ جو کچھ نازل کیا گیا ان پر اللہ کی طرف سے، ایک ان کا ایمان ہے. تو معلوم ہوا کہ پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک ایک ویلیو چلی گئی، یہ ہے ایمان مثبت. ایک ویلیو یہ ہے کہ نفاق ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، انسان جان بوجھ کر جھوٹ موٹ ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ قانوناً تو مسلمان ہے، لیکن یہاں چلے گا مائنس ون مائنس ٹو. اس میں بھی ایک درجہ وہ ہے مائنس کا جو عبداللہ ابن ابی کا ہے، رئیس المنافقین، ایک کوئی عام منافق ہوگا، تو یہ مائنس ویلیو ہے. اب ان دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول ہے، نہ مثبت طور پر ایمان نہ منفی طور پر نفاق، یہ ہے وہ کیفیت جو یہاں زیر بحث ہے. اگر وہاں منفی طور پر نفاق ہوتا تو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، نفاق کے ساتھ کوئی شے قبول نہیں. اس کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. اور ایک یہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے، فہو المطلوب، وہی تو چاہیے، وہ تو وہ چیز ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قول دی روز بھائی، یعنی نہیں مونے مسلم کہو مومن کہو کوئی فرق واقعی نہیں ہوتا. لیکن یہ بین بین کی بات ہے کہ اقرار کیا ہے دھوکے کی نیت سے نہیں کیا، اگرچہ دل میں یقین تو پیدا نہیں ہوا لیکن کوئی فریب بھی نہیں ہے، اور جو چیز اختیار کر رہے ہیں وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور اس میں اب عمل بھی کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امید جاں فضا یہ ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا. البتہ میں نے جہاں ایک نوید جہاں فضا جو ہے بہت بڑی خوشخبری، دل خوشکن بات، ہمت افزا بات، وہ آپ کے سامنے رکھ دی، وہی ضرورت ہے کہ ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے، وہ بھی سامنے لیا. وہ تنبیہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یہ جزوی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ اطاعت ہوگی کلی اطاعت، یہ نہیں کہ کچھ باتیں مان لی کچھ نہیں مانی، پھر وہ نوید نہیں ہے، پھر تو ایک بہت بڑی وعید آ جائے گی ابھی جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. اس لیے کہ اطاعت وہی ہے کہ جو کلی اطاعت، اس میں صرف ایک استثناء ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انسان سے کوئی خطا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ چل رہے ہیں سڑک پر، کہیں کیلے کا چھلکا تھا، پاؤں پھسلا گر گئے، فوراً آپ اٹھتے ہیں، وہاں ڈیرا لگا کر تو نہیں پڑے رہتے، وہاں سے انسان بجلی کی طرح اٹھتا. اسی طرح اگر کسی وقت جذبات کا کوئی ریلا آ گیا یا ماحول کا کوئی ایسا اثر آپ پر ہو گیا کہ آپ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا، شریعت کا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، تو آپ فوراً رجوع کریں. اس لیے کہ ریلا تو آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، سیلاب کا ریلا آیا اور گیا، جذبات کے ریلے میں، طوفان کی کیفیت میں آپ سے ایک گناہ ہو گیا، جیسے ہی وہ جذبات ٹھنڈے پڑے، جذبات تو فوراً ٹھنڈے پڑ جاتے، تو فوراً متنبہ ہو گیا انسان، یہ میں نے کیا خطا کی ہے، یہ مجھ سے کیا غلط حرکت ہو گئی، یہ کہاں میں اس وقت غافل ہو گیا تھا، میں کس برے اثرات کے تحت آ گیا تھا. وہ فوراً نہایت پشیمانی کے ساتھ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ عہد کرتا ہے پروردگار آئندہ نہیں کروں گا، تو میری اس لفظش کو معاف فرما دے. یہ وہ شے ہے جس کا نام توبہ ہے، اور یہ وہ توبہ ہے کہ جس کی قبولیت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، اللہ نے اپنے ذمے سے قرار دیا ہے کہ ایسی توبہ کو قبول کرنا میرے ذمے. انما التوبت علی اللہ للذین، یہ علی اور لام کا استعمال ذہن میں رکھیے، توبہ ذمہ ہے اللہ کے ان لوگوں کے حق میں، یعنی توبہ کا قبول کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کر لیا ہے، ان لوگوں کی توبہ، الذین یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، کہ جو کوئی خطا کر بیٹھے نادانی میں، جذبات کا ریلا آیا اور غلط حرکت سرزد ہو گئی، لہذا جیسے ہی وہ جذبات کا ریلا گزرا اور انسان جو ہے متنبہ ہوا، فوراً اسے توبہ کی، اور یہ وہ توبہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے اس شخص کے مانند ہے جس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو. تو ایک معاملہ یہ ہے مستثنی، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کر، وہ جان بوجھ کر ہوتا کس انداز کا ہے، کیا کریں مجبوری ہے، یہ تو اب کرنا ہی پڑے گا، سود حرام تو ہے لیکن یہ کہ اب اس کے بغیر تو نہیں دھندا چلتا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، فلاں کام یقیناً شریعت میں ممنوع ہے لیکن اب کیا کریں، برادری کا معاملہ ہے وہ تو کرنی ہی پڑے، یہ ہے، یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کی کیلکولیشن ہے، حساب کتاب لگاتا ہے انسان، گویا کہ اس نے طے کیا ہے کہ برادری کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے قانون کی اہمیت اتنی نہیں ہے، کاروبار کو لازماً چمکانا اور پھیلانا اور بڑھانا لازم ہے، شریعت کا کوئی قانون ٹوٹا ہے تو ٹوٹ جائے، اسے کہتے ہیں کولڈ ریزننگ، یہ ہے کیلکولیشن کا معاملہ، یہ جان بوجھ کر کرنے والی بات ہے، بظاہر انسان کہہ دیتا مجبوری ہے، لیکن یہ مجبوری جذباتی مجبوری نہیں، یہ کوئی طوفانی ریلا نہیں آیا ہے کہ جس نے اس کو بہا دیا، بلکہ یہ اس نے خوب جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، تقدیم و تاخیر کا فیصلہ کیا ہے کہ کیا مقدم کیا مؤخر، بالکل جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ قتل کے مقدمات میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا فرق کیا جاتا ہے، اس میں ایک وہ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر، اور ایک وہ قتل ہے کہ جو اتفاقی ہو گیا، ایک تو یہ کہ ایک شخص گھر سے نکلا ہے پستول بھر کے اور پوری طرح حساب کتاب کر کے کہ اس وقت وہ شخص کہاں ہوگا، اور وہ وہاں پہنچا ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے اس کو گولی ماری، تو یہ تو اس کی ڈٹرمنیشن تھی، اس کی سوچ وچار سے ٹھنڈا، یہ اس وقت کوئی جذبات میں نہیں ہے، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر ٹھنڈے طریقے پر اس نے قتل کا فیصلہ کیا ہے، یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے تھے راستے میں، کہیں کسی کا کندھا جو ہے وہ آپ کو لگا، آپ نے ذرا اس سے کہا کہ بھائی دیکھ کے چلو، اس نے آپ کو ماں کی گالی دے دی، اب تو آپ کو اشتعال آیا اور آپ نے اس کو مار دیا، ہو سکتا ہے کوئی ضرب ایسی لگ جائے کہ وہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائے، یہ قتل جو ہے یہ بالکل دوسری قسم کا قتل ہے، کہ چونکہ اس نے فوری طور پر آپ کو ماں کی گالی دے دی تو آپ کے جذبات کے اندر ایک اشتعال آ گیا، طوفان آ گیا، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نیت نہیں تھی آپ کی، آپ تو اسے جانتے بھی نہیں تھے کہ ہے کون، اس کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ یا پلان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک فوری طور پر ہنگامی جذباتی ہیجانی کیفیت ہوئی اور اس میں کوئی قتل ہو، ان دونوں میں بڑا فرق دنیا کا قانون بھی کرتا ہے. وہی معاملہ یہاں سمجھیے کہ ایک معصیت وہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس طریقے سے پوری طرح حساب کتاب جوڑ کر، ہے تو گناہ لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں، ایک وہ ہے کہ جو جذبات کا ایک ریلا آیا ہے اس میں، بلکہ آپ کی قوت ارادی تو اس وقت معروف ہو چکی ہوتی، جذبات اتنے غالب آ چکے ہوتے ہیں کہ شعور اور فہم جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی خطا ہو جانا یہ بالکل اور بات ہے، اس میں فوراً انسان رجوع کرتا ہے، اور یہ جو خطا ہے دوسری یہ تو مستقل ڈیرا ڈال کر بیٹھتا ہے، وہ سود ایک دفعہ تو نہیں لیتا اور دیتا انسان، وہ تو اس کا مستقل اس نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے، وہ اس کے کاروبار کے اندر پیوست ہے، وہ اس کے تمام زندگی کا جز بن گیا ہے، وہ اس کے وجود کے ریشے ریشے میں قرار کر گیا ہے، اس لیے کہ سود سے جو وہ کاروبار کر رہا ہے اسی کی آمدنی سے اس کی معاش ہے، اسی کی غذا اس کے اندر جا رہی ہے، یہ چیز وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یہاں ایک تو لفظ کسب آیا ہے، کسب کہتے ہیں جان بوجھ کر دے، پھر سیئتا بڑا گناہ، یہاں تنکیر کو ہم تفخیم کے مفہوم میں لیں گے، کوئی بڑا گناہ ہو اور وہ بھی ہو جان بوجھ کر، کولڈ ریزننگ کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی ہوگا کہ پھر وہ انسان کا احاطہ کر لیتا ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں اسے، تو ایسا معاملہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کا جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں. تو ان دونوں انتہاؤں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ایک خطا وقتی جذبات کے زیر اثر ہو جائے اور انسان توبہ کرے تو اللہ کریم ہے, بہت رحیم ہے, اس نے اس توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا دیا. دیکھیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ پر لازم ہے, یہ اللہ کی شان سے بالا تر ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے. ہمارے نزدیک تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اور اہل تشیع کے مابین جو اعتقادات ہیں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر عدل واجب ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا پر عدل واجب. اللہ کسی مجرم کو معاف کرنا چاہے اسے اختیار حاصل, اللہ کو کوئی شے جو ہے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہے. البتہ جہاں اللہ خود اپنے اوپر کوئی شے کہہ دے کہ یہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے تو پھر یہ بات جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں, وجبت محبتی للمتحابین فیہ, میری محبت واجب ہو گئی ان کے حق میں کہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. دو انسان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں تو اللہ کی محبت بھی واجب, تو یہ بات اور ہے. اسی طرح یہاں فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, اگر وہ نادانی میں جذبات کی رو میں گناہ ہوا ہے تو فوراً انسان رجوع بھی کرے گا, بڑھتے گا, توبہ کرے گا, اور ایسی توبہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا قبول کرنا ہمارے ذمے. لیکن اگر وہ شکل ہو تو بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں, یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے ابھی جو قرآن کانفرنس ہماری ہوئی تھی جنا ہال میں اس میں بیان کیا تھا, اور دہلی سے ایک عالم دین آئے تھے, انہوں نے بہت اس کو پسند کیا اور سراہا, مولانا اخلاق حسین قاسمی جو جامعہ رحیمیہ دہلی میں ایک بڑا مدرسہ ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کے نام پر وہ جامعہ رحیمیہ ہے, اور بستی بھی وہ شاہ ولی اللہ کے نام سے موسوم ہے جس میں وہ مدرسہ ہے, اس کے وہ مقتدم تھے. وہ نقطہ یہ تھا, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کے جو انسان کا احاطہ کر لے وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ گناہ معاشی گناہ ہے. معاش حرام ہے تو سارا وجود حرام ہو گیا, باقی گناہوں کے اثرات تو ہوتے ہیں جتنی, لیکن یہ کہ پورے وجود کو جو چیز متاثر کرتی ہے, پورے تن و توش کے اندر جو چیز سرایت کر جاتی ہے, ریشے ریشے میں جو چیز گھس جاتی ہے, وہ تو عقل حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اسی پر حضور نے فرمایا ہے کہ ایک کیفیت انسان کی ایسی بھی ہے, رجل اشعث اکبر یطیل السفر, ایک شخص ہے بڑا لمبا سفر کر کے حرمین میں حاضر ہوا ہے, کہیں ملتزم سے چمٹا ہوا ہے, کہیں وہ عرفات میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دو گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگا, یمد یدیہ الی السماء, اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف اور وہ پکار رہا یا رب یا رب, وانا یستجاب لذلک. حضور فرماتے ہیں اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو, وہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے, اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم بنا ہے حرام غذا سے, تو دعا کیسے قبول؟ معلوم ہوا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ اس زد میں آ گیا ہے, احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ایک آیت جو میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے ان کو بھی نوٹ کر لیجئے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں کو اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کہ میری بندگی کرے. اب نوٹ کیجئے, عبد غلام وہ ہما وقت اور ہما تن غلام ہوتا ہے, ملازم اور غلام میں یہی تو ہے. ملازم تو فرق کیجئے پارٹ ٹائم ہے تو چار گھنٹے تو آپ کا حکم مانے گا, پانچویں گھنٹے تو کہہ دے گا جناب میرا وقت ختم ہوا. اگر وہ ہول ٹائم بھی ہے تو کوئی کام معین ہے جس کے لیے وہ آپ کا ملازم ہے. اگر آپ نے کسی کو کلرک رکھا ہے تو وہ آپ کا فلش تھوڑی صاف کرے گا, وہ انکار کر دے گا کہ جناب کس کام کے لیے میں نے ملازمت نہیں کی. اگر کوئی آپ کے ہاں اکاؤنٹنٹ ہے اور آپ اس سے کہہ کے جھاڑو دے دو تو انکار کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کی. لیکن عبد کا معاملہ یہ نہیں، عبد تو غلام ہے، غلام ہے تو ہما وقت اور ہما تنگ ہما وجوہ اس کو حکم ماننا پڑے گا. وہ اور اس کی کل کائنات جو ہے ملکیت ہے اس کے آقا کی، لہذا وہاں کسی بھی حکم سے سرتابی کر دینا یہ اس کے مقام عبدیت کی نفی کر دے گی. وہ غلام ہی کیا ہوا جو اپنے آقا کا حکم ٹال دے، نہ وہاں کوئی وقت کی تحدید ہوگی نہ وہ کام کی نوعیت کی کوئی تحدید ہوگی، غلام کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو آقا حکم دے. تو لفظ عبادت کے اندر بھی وہ پورا سینس موجود ہے کہ یہ ہما تن ہے ہما وقت ہے، یہ اطاعت جو ہے جز وقتی نہیں ہے، یہ کہ شرائط کے ساتھ نہیں ہے، مشروط نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اہل ایمان اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، یہ ادھورا داخلہ اسلام نہیں ہے. کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے، زندگی کا ایک حصہ تو ہم نے اسلام میں دے دیا اور باقی حصہ جو اپنے اختیار میں رکھا تو وہ اسلام نہیں ہے. آنا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے آؤ. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو کسی فقیر کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک روپیہ مانگے، آپ اسے چمنی دیں تو وہ چمنی بھی لے لے گا، لیکن اللہ فقیر نہیں ہے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے، لہذا اللہ جو ہے وہ تو جو مانگتا ہے پورا لے گا. اگر تو پورا دینا ہے تو آؤ، ورنہ یہ کہ تم اپنا رستہ لو. ادخلوا فی السلم کافة، وہ جزوی اطاعت اور جزوی زندگی اور جزوی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے. اسی کو اس طرح بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان جس وقت معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس وقت وہ فرما بردار تو نہیں ہے. اب اگر اسی وقت موت آ گئی تو کیا وہ فرما برداری کی حالت کی موت ہے؟ کتنی حسرت ناک موت ہوگی. کوئی شخص شراب پی رہا اور اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، کوئی جوڑا انسانی زنا کر رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی روح سلب ہو جائے، کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ اس فعل کو ختم کرنے سے پہلے پہلے موت نہیں آئے گی؟ کس کے پاس ضمانت موجود ہے؟ کس کے پاس یہ ضمانت ہے کہ شراب پینے کے بعد شراب کا نشہ اتر بھی جائے گا اور توبہ کرنے کی مہلت بھی مل جائے گی اور موت نہیں آئے گی؟ کوئی ضمانت نہیں. اس لیے جب فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں، تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس فرما برداری سے باہر نہ ہو، ہر لمحہ جو ہے وہ اطاعت میں فرما برداری میں گزرے. یہ تو ہوئے نا مثبت انداز جو میں نے تین مقامات آپ کو بتا دیے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ تو مثبت انداز کی باتیں ہو گئی، اطاعت چاہیے پوری ہر لمحے کی، اطاعت اطاعت جزوی نہیں ہوگی، اطاعت کلی ہوگی. اب اس پر جو ایک اور وارننگ شدید ترین ہے وہ اس آیت میں پڑھ لیجئے، یہ ذرا طویل آیت ہے، اس کا یہ ٹکڑا دیکھیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے پر ایمان رکھتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اللہ ایک ہے، اس کا قانون یہ بھی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، نماز بھی اللہ نے فرض کی، روزہ بھی اس نے فرض کیا، اور سود بھی اس نے حرام کیا. ہمارا یہ تصور تو ہے نہیں معاذ اللہ کہ ایک اللہ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے اللہ نے تو نماز روزہ فرض کیا ہے اور چھوٹے اللہ نے سود کو حرام کیا، رشوت کو حرام کیا، لہذا چلو چھوٹے اللہ کی بات چھوڑ دو اور بڑے اللہ کی بات مان لو. اگر تو ایسا ہوتا تو یہ بات معقول ہوتی، منطقی ہوتی، لیکن اگر ہمارا یقین ہے الہکم الہ واحد فلہ اسلم، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے اللہ، پس اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تو یہاں تو معلوم ہوا کہ سب حکم اسی کے ہیں. اب اگر آپ نے اس کے کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے تو یہ تو در حقیقت کل کا انکار ہے. اس پر جو وعید آئی ہے پہلے وہ پڑھ لیجئے. اور یہ کل کا انکار کیسے ہے اس کو میں منطق سے بھی ثابت کر دوں گا. فرمایا فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم, تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ کرے تم میں سے, جو یہ طرز عمل کرے اختیار کرے کہ شریعت کے احکام میں تفریق کر رہا ہے, کچھ سرے تسلیم خم اور کچھ پاؤں تلے روزے گئے, کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مانا. جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تم میں سے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے, الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی میں تو انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہ اشد کا لفظ ہے, جیسے کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, تو شدید سے اشدد, یہ دو دانے مل گئی اشد, تو اشد کے معنی سخت ترین, سخت ترین عذاب جو ہے وہ ان کے لیے. اس لیے کہ یہ ایک اعتبار سے منافقت کے قریب بات چلی گئی, چاہے دل میں منافقت نہ ہو لیکن طرز عمل میں تو ہو گئی کہ یہاں پر اللہ کے احکام کو کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا. لما تقولون ما لا تفعلون, بات وہ ہو گئی اور اس پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. اس میں ایک مسئلے کا حل بھی ہے, وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ یہ کیوں ذلیل و خوار ہے, آخر یہ کچھ تو اللہ کا کام کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, آخر اور کچھ نہیں تو اللہ کے نام لیوا تو ہے, اللہ کو مانتی تو ہے, رسول کی نام لیوا تو ہے, رسول کی تعظیم تو کرتی ہے, یہ دنیا میں دوسروں کے لیے عزت ہے اور ان کے لیے رسوائی کیوں ہے. وہ جو شاعر نے کہا بڑے پیارے انداز میں کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند, گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب سے. یہ بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن جواب اس آیت کے اندر ہے. یہ خزی فی الحیات الدنیا, یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی رسوائی اور جگ ہنسائی, یہ جو ہمارا حال ہے کہ بڑے آرام سے اسرائیل کے جیٹس آئے اور عراق کے ایٹمک انسٹالیشنز کو برباد کر کے چلے گئے, ارب ہاں ارب روپے کا نقصان, اطمینان سے آئے تباہ کیا اور گئے. انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ اس بھری دنیا میں کوئی ان سے پوچھنے والا ہوگا کہ یہ تم نے کیا کیا. ڈاکو کو بھی اندیشہ ہوتا ہے پکڑا نہ جاؤ, چور کو بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے, انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا بھری دنیا میں. یہ ہے ہماری ذلت کا اور نکبت کا اور ہمارے زوال کا حال. اور ہمارا حال کیا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے, اور اللہ وہ وقت اگر لائے تو ہمیں ہمت دے کہ ہم دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکیں. لیکن دشمن کی نگاہ میں ہماری حیثیت کیا ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ اندرا گاندھی کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو جو کچھ کہتی رہتی ہے, وہ لنکا کی جنی جو ہے وہ اس کو ذہن سے نکال دے. لیکن یہ کہ جن کو ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑے دھیمے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں بڑے امن پسند ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا, وہ جو مورارجی دیسائی کا آیا تھا ایک انٹرویو کہ پاکستان کے ایٹمک انسٹالیشن کی کیا بات ہے, ہم جب چاہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر تباہ کر سکتے ہیں. یہ ہے ان کی نگاہوں میں ہماری حیثیت. تو یہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جزوی اسلام قطعاً پسند نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈیٹیبل ہے, اس کا ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے. اللہ غضب بھڑک رہا ہے اس کا کہ تم کہتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور پھر یہ طرز عمل تمہارا, تم کہتے ہو کہ رسول سے محبت ہے اور پھر یہ نقش قدم تمہارا. یہ چیز تو الٹی ہے, یہ ڈسکریڈٹ کی طرف جا رہی ہے, یہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے کریڈٹ کا کھاتا نہیں ہے. ان سے وہ لوگ اللہ کو بہتر معلوم ہوتے ہیں جو کم سے کم جھوٹ کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم محمد کو مانتے ہیں اور ہم قرآن کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو کھلا کفر ہے اس پر اللہ کا غضب قرآن میں اتنا نہیں بھڑکا جتنا منافقین پر بھڑکا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اسفل بھی وہی ہے افعل التفضیل کا صیغہ, سب سے نچلا طبقہ جو ہے جہنم کا وہ منافقوں کے لیے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جزوی جو ہے اطاعت وہ اطاعت نہیں, اطاعت ہوگی تو کلی اطاعت. تجزیہ جو میں کہہ رہا تھا کر کے بتا دوں گا وہ بھی سامنے سمجھ لیجئے. دیکھیے آپ نے اللہ کا ایک حکم مانا ایک نہیں مانا, ٹھیک, تو تجزیہ کیجئے جو مانا کیوں مانا, اس لیے کہ نفس نے قبول کر لیا. جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا, کہ نفس نے قبول نہیں کیا. دونوں حالتوں میں ویٹو کس کے پاس ہے؟ نفس کے پاس. تو اللہ کا جو حکم مانا وہ بھی اس لیے مانا کہ نفس نے پسند کیا تو مانا، لہذا وہاں بھی اطاعت نفس کی ہے اللہ کی نہیں. اگر تو اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر تو وہ حکم بھی اللہ کا، وہ حکم بھی اللہ. کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی حکم کو رد کر دیں؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، بلکہ آپ نے ویٹو اپنے نفس کو دیا ہوا ہے کہ تم جو کہو گے مان لو. تو تم نے اگر اس کو اوکے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے مان لیا، اور اس نے کہہ دیا نہیں یہ نہیں تو ہم نے نہیں مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں حالتوں میں ہم اطاعت اصلا اپنے نفس کی کریں. یہ ہے وہ دلیل کہ جس کے تحت جزوی اطاعت ہرگز کوئی اطاعت. تو یہ کوشن سامنے رکھیے، پھر اس آیت پہ ایک مرتبہ غور کر لیجئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاہم اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، یہ اطاعت ہوگی پھر جزوی نہیں کلی اطاعت، ہم تن اطاعت ہم وقت اطاعت. ادخلوا فی السلم کافا، اعبدوا ربکم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان تمام آیات کو ذہن میں رکھیے، اگر یہ اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے. اگرچہ قانون یہی بنتا، اصول تو یہی ہے کہ اگر وہ ایمان دل میں ابھی تک نہیں پہنچا ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہو، لیکن یہ اس کی شان غفاری ہے، اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ وہ اس حال میں بھی تمہاری اس اطاعت کو قبول کر لے گا. اگرچہ وہ اطاعت ہونی چاہیے کلی، کسی وقت خطا ہو جائے بات اور ہے، کسی وقت لغزش ہو جائے بات اور ہے، کسی وقت غلطی کا صدور ہو گیا اور فوراً رجوع کرے اور توبہ کرے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ یقیناً پائے گا اللہ کو بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا. لیکن اگر مستقل ڈیرا جان بوجھ کر کیلکولیشن کے ساتھ کسی ایک معصیت کے اوپر بھی ڈال لیا تو وہ ایک گناہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہوگا. یہ پوری بات سامنے رکھیے. تو اب یہ آیت ہمارے سامنے ملقہ ہو کر آ گئی. اب ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے دل میں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بددلی کا ایک نتیجہ خیر کا ہوتا، اگر بددلی ہوئی، متنبہ ہوئے، متوجہ ہوئے، دل کو ٹٹولا، غریبان میں جھانکا اور نظر آیا کہ وہ یقین والی بات تو نہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ مثبت نکلنا چاہیے کہ کمر کچ لے انسان کہ نہیں میں ایمان حاصل کروں گا، میں تو مومن بنوں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے مانے کہ یہ میرا بندہ ہے، مومن ہے، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ پھر مومن ہوتا کون ہے، کسی کے مومن قرار پانے کی شرائط کیا ہے، کون مومن ہے تاکہ میں بھی اس کی کوشش کروں، میں اس مرتبے کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں. یہ سوال پیدا ہوا، لہذا اس کا جواب اگلی آیت میں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. انما کلمہ حصر ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس آیت کا اصل زور سمجھ میں نہیں آئے گا. کلمہ حصر کسے کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی گرامر تو سمجھانی پڑے گی. حصر، حصار، محصور، یہ تو آپ جانتے ہیں. حصر نہیں جانتے، حصار کو بھی جانتے ہیں، محصور کو بھی جانتے ہیں. ایک گھیرا ہے، یہ حصار کہلاتا ہے، فصیل کو بھی حصار کہا سکتے، محصور وہ ہے جو کسی گھیرے میں آ گئے ہیں. حصر جو ہے وہ گھیر لینا ہے. کس معنی میں؟ کہ دیکھیے آپ اردو میں ایک جملہ کہتے ہیں زید عالم ہے، اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا نا، اور ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے، کوئی فرق ہوا کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہو گیا کہ زید عالم ہے، اس میں زید کے علم کا اس بات تو ہو گیا، کسی اور کے علم کی نفی تو نہیں نہ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ بکر بھی عالم ہو، عمر بھی عالم ہو، اس کی نفی نہیں ہے، صرف زید کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے، کسی اور کے علم کی نفی اس میں نہیں آئی. اور جب آپ نے کہا زید ہی عالم ہے, اب نفی ہو گئی دوسروں کی, تنہا زید ہی ہے جو صاحب علم ہے, باقی بڑے پھرتے ہوں گے اپنی جگہ پر صاحب علم, حقیقت میں وہ صاحب علم نہیں. اس ہی نے جو یہاں کام کیا یہ حصر کہلاتا ہے. اس نے محصور کر دیا علم کو زید کی ذات میں, کہ زید کے ذات سے باہر جو ہے علم نہیں, علم اس کے اندر محصور ہے. یہ ہے اسلوب حصر. اب اس آیہ مبارکہ کا آغاز بھی حصر سے ہو رہا ہے, اختتام بھی حصر پر ہے. انما کلمہ حصر ہے اور اولئک ہم الصادقون, یہ بھی جو ہم کو لے آنا ہے ضمیر کو, اس میں بھی ایک حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو انما المومنون, مومن تو صرف وہ ہے. اب ہم اپنی زبان میں اس حصر کو یوں ادا کریں گے, یا کہہ دیتے ہیں ہم مومن تو بس وہ ہے, مومن تو صرف وہ ہے. کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے, پھر وہ ہرگز کا اضافہ کیا بنے. لم یرتابوا, یرتابوا کا لفظ بنا ریب سے, ریب کے معنی شک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اتنا قرآن تو میں سمجھتا ہوں جو یہاں بیٹھے ان سب کو یاد ہوگا, اس لیے کہ میں سب مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس وقت جو آئے ہیں اپنی نیند کا اظہار کر کے, قربانی دے کر دور دراز سے پہنچے ہیں, تو دین سے کوئی تعلق ہے تو آئے ہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنا تو یاد ہوگا, سورہ بقرہ شروع ہوتی الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے یہ قرآن, اس میں کسی شک کو شبے کی کوئی گنجائش ہے. تو فرمایا کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کیفیت یہ ہو کہ کوئی شک نہیں ہے, یقین. اب اس کو ہم کہیں گے یقین, اس لیے کہ جہاں شک ختم ہو گیا وہاں اب اس نے یقین کی شکل اختیار کی. ثم لم یرتابوا, پھر وہ ہر جس شک میں نہیں پڑے. ایک تو یہ ہے نا, ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ہو, کچھ دل مانتا بھی ہے کچھ نہیں بھی مانتا. آخرت کے بارے میں فرمایا نا, کچھ لوگوں کا قول یہ تھا کہ ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين, کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی, جزا سزا, حساب کتاب, کچھ تو ظن سا تو ہوتا ہے, گمان تو ہے, لیکن یہ کہ دل نہیں ٹھکتا, یقین نہیں آتا, تو یہ پھر ایمان وہ حقیقی ایمان والی بات نہیں ہوگی, یہ تو پھر وہ قانونی ایمان والی بات تو ہو جائے شاید, لیکن حقیقی ایمان جس کو اب یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کی شرط لازم کیا ہے کہ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, مومن تو بس وہ ہے, مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ. گویا کہ ایمان کی یہ دو شرطیں ہو گئی, ایمان حقیقی کی دو رکن ہو گئے, یہ دو شرائط ہیں لازمی, یہ پوری ہوگی تو ایمان ہے, اور یہ اگر پوری نہیں ہوتی تو ایمان نہیں, اسلام ہے. یہاں یہ دو باتیں اب منقعہ ہو گئیں. فرمایا اولئک ہم الصادقون, پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ حصر ہے, اسلوب حصر ہے, صرف یہ لوگ سچے. کس چیز میں سچے ہیں؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قالت الاعراب آمنا, ایک قول تھا نا کہ ہم ایمان لے آئے, ایک دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں. فرمایا جو لوگ اس معیار پر پورے اترے, اس کسوٹی پر پورے اترے, یہ دونوں شرطیں لازم ان کے اندر پوری ہو جائیں, وہ لوگ ہیں, صرف وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں تو بات درست. تو معلوم یہ ہوا کہ دو چیزیں ہو گئی, اب ایک اسلام ایک ایمان. اب یہاں ذرا وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے, وہ تو تمام مساجد میں لکھی ہوتی ہے, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, انہیں کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام. اس میں ایک حصہ تو ایمان کا شامل ہے اور چار اعمال ہیں. ایمان والا حصہ کون سا ہے؟ اقرار باللسان والا, شہادت والا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. یہ چار تو ہے, عمل, نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا عمل ہے, حج ادا کرنا عمل ہے. چار چیزیں تو عمل کی ہو گئی چار ستون، اور ایک اس میں شامل کیا گیا ایمان کا جز، کون سا؟ اقرار باللسان والا، اس میں تصدیق بالقلب والا جز شامل نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ تصدیق ہے کہ نہیں ہے، اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ چونکہ اسلام دنیا میں ایک نظام بنانا چاہتا ہے، وہ صرف کوئی انفرادی مسئلہ تو نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، اسلام ایک تہذیب بنانا چاہتا ہے، تمدن بنانا چاہتا ہے، معاشرہ بنانا چاہتا ہے، حکومت بنانا چاہتا ہے، ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، لہذا ہماری ضرورت ہے کہ کس کو سمجھے ہم کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ تصدیق بالقلب والی بات ہمارے دائرے میں ہے نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہے کہ نہیں ہے، لہذا اس دنیا کی حد تک جو سارا نظام اسلام نے قائم کیا اس میں تصدیق بالقلب کا کھاتا کھولا ہی نہیں، بات شروع یہیں سے ہوئی زبان سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، اس کے ساتھ البتہ چار عمل شامل کر دیے، عمل تو ظاہری بات ہے، نماز پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہے اس نے پتہ چل گیا کہ حج کیا ہے، زکات ادا کی ہے تو زکات تو بڑبڑا اور اعلی اعلان دینے والی شے ہے، معلوم ہو گیا کہ نہیں، تو چار چیزیں عمل کی اور ان کو ہم کہہ دیتے ہیں عبادات، چار عبادات اور ایمان کا ایک جز اقرار باللسان والا، یہ پانچ چیزیں ہو گئی، یہ کیا ہیں؟ ارکان اسلام، ایمان کا جز جو میں کہہ رہا ہوں تو میں اس توقع پر کہہ رہا ہوں کہ ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو حصے ہو گئے، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اب اقرار باللسان کو صرف لے لیا، کلمہ شہادت جو زبان سے ادا ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ چار عبادات شامل کر کے، یہ ہو گئے فائیو پلرز آف اسلام، یہ ہو گئے پانچ ارکان اسلام، اب لیا دوسرا جز ایمان والا، تصدیق بالقلب والا، جو یقین قلبی ہے، اس کے ساتھ شامل کیا ایک عمل کو، اور وہ عمل کیا ہے؟ جہاد، جہاد عمل ہے نا، ان دونوں کو شامل کر کے بنا دیا، یہ دو رکن ہیں ایمان کے، پانچ رکن اسلام کے، دو رکن ایمان کے، اور اگر ایک شخص یہ چاہے، اور اللہ چاہے کہ ہم سب چاہیں، اگر یہ ہو کہ ہم مسلم اور مومن بننا چاہتے ہیں دونوں، تو سات رکن ہو گئے کہ جن کا اہتمام کرنا ہوگا، ایمان کے دونوں جز ہوں، اقرار باللسان بھی، تصدیق بالقلب بھی، اور عمل میں پانچوں چیزیں ہوں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی اور جہاد بھی، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا ہے، بہت سے لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے کہ نہیں ہے، بعض جگہ میں نے دیکھا لوگوں نے تصانیف میں یہ رکن شامل کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، جب قول مرفوع موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کوئی اور اضافہ کرنا جو بھی کرتا ہے بڑی جسارت کرتا ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، جہاد کو اسلام کا رکن کہنا بہت بڑی غلطی، کیا محمد رسول اللہ بھول گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ، پھر کوئی ایک ہی حدیث ہوتی تو بات اور تھی، جس کو ام السنہ کہا گیا حدیث جبرائیل، اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، تو اخبرنی عن الاسلام میں کیا فرمایا؟ اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، پانچ چیزیں ہیں، ہر جگہ پانچ آ رہے ہیں، تو اسلام کے ارکان پانچ ہی ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا تک ہے، آخرت میں جو معاملہ پیش آئے گا وہ تو اللہ کے ساتھ پیش آئے گا، ہم تو یہاں پہ مجبور ہیں، دل میں اتر کر دیکھ نہیں سکتے، اللہ تو معذور نہیں ہے، معاذ اللہ، ہو علیم بذات الصدور، وہ تو جاننے والا ہے سینوں کے اندر کے مخفی حالات کا، وہاں ایمان اسی کا معتبر ہوگا جس کے دل کے اندر بھی وہ تصدیق قلبی موجود ہے، یہ زبانی لسان جو ہے یہ وہاں پر اقرار والی بات نہیں چلے گی، ہو سکتا ہے یہاں کے بڑے بڑے لیڈر وہاں پر جو ہے وہ ننگے نظر آ رہے ہو، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حدید میں، کہ وہاں جو ہے جن کے پاس وہ ایمان تھا ان کو روشنی عطا ہو جائے گی، ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا،
پل صراط پر، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے منافق، ایمان سے خالی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس وقت وہ منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ان مومنین سے کہ ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، کہاں دوڑے جا رہے ہو، ہمیں تو روشنی ملی نہیں، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. جیسے آپ دیکھا کرتے ہیں کبھی کسی اندھیرے پگڈنڈی پر آپ چل رہے ہو تو کسی کے پاس لالٹین ہے یا ٹارچ ہے، وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیا کہ بھائی ٹھہرو میاں، اس ہمیں بھی دیکھنے دو راستہ، ذرا تھوڑا سا انتظار کرو، اس لیے کہ ٹارچ تو ایک ہی ہے، لالٹین ایک ہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ تمہیں نور مل گیا، ہمیں نہیں ملا، تو ذرا آگے مت جاؤ، رکو. اس وقت کوئی کہے گا کہنے والا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، دنیا کی طرف اگر جا سکتے ہو چلے جاؤ اور یہ نور تلاش کرو. یہ نور وہاں سے لایا گیا ہے، یہاں نہیں عطا ہوا. یہ نور ایمان دنیا میں جنہوں نے حاصل کیا، آج وہ نور ظاہر ہو گیا. اور اس کے بعد ہوگا کیا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ. ان کے مابین جو آگے چلے گئے اور ادھر رہ گئے، ان کے مابین ایک فصیل حائل ہو جائے گی. اس فصیل کے اندر کی طرف، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. ادھر نزول خداوندی، رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا، ادھر عذاب خداوندی جو ہے انہیں گھیر لے گا. تو یہ تو ہو رہا، وہاں جا کر جو ہے یہ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ علیحدہ ہو جانا ہے. تو اب اگر ایمان کا معاملہ ہے تو ایمان کی پھر دو رکن ہے، اس میں یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. تو نتیجہ کیا نکلا، جہاد فی سبیل اللہ اگر نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے. اسلام تو ہو سکتا ہے، اسلام کے معاملے میں وہ شرط لازم نہیں ہے، بولے الاسلام علی خمس، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے، اس کی دلی آرزو ہو، اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ مومن قرار دیا جائے قیامت کے دن، تو اب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ لازم، ایک تصدیق قلبی لازم ہے. میں ابھی کوئی پونے گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں، وہاں میں نے اس موضوع کو لیا تھا، میں مختصراً یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ یقین قلبی کہاں سے ملے گا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اس یقین قلبی کے حاصل ہونے کی دو شکلیں ہیں، وہاں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، یہاں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. آسان نسخہ تو یہ ہے کہ صاحب یقین کی صحبت اختیار کرو، یقین کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے. جیسے آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھو گے تو حرارت پہنچے گی کہ نہیں، یہ تو میں نے وہاں بھی عرض کیا، یہاں بھی عرض کر دوں کہ کچھ ایسے اجسام ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، حرارت ان میں سرایت ہی نہیں کرتی، ان کو بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ کہتے ہیں سائنس میں. تو وہ تو چاہے کسی بڑی سے بڑی بھٹی کے سامنے ہو، ان کو تو حرارت جو ہے ان کے اندر سرایت نہیں کرے گی. یہ تو مثال ہے ابو جہل کی اور ابو لہب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی، لیکن اس سے بھی انہیں ایمان کی کوئی حرارت نصیب نہیں ہوتی. لیکن جن میں کوئی استعداد اور صلاحیت ہے، وہ پھر حضور کی صحبت میں ہو اور ان تک ایمان نہ پہنچ جائے، کیسے ممکن. تو صحبت صاحب یقین، یہ بھی یقیناً ایمان کا ایک سورس ہے، اس سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے. بلکہ اسی آیت کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے، اولائک هم الصادقون، کہا تھا یہاں یہ لوگ ہیں سچے. اور سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان، کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. وہ صدق یقین جو ہے، صدق ایمان، وہ تمہارے اندر مسرات کر جائے. تو ایک تو آسان بات ہو گئی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا بالکل اسی طرح کا، ہو شوڈ بیل دی کیٹ والا معاملہ، کہ چوہوں کے ہاں ایک کانفرنس ہوئی کہ بلی نے بہت ستا رکھا ہے. تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر تجویز پیش کی، بڑا آسان حل ہے میرے سین میں آ گیا، وہ کیا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دو، تاکہ وہ آئے گی تو وہ شور مچے گا، ہم بھاگ جائیں گے. تو بہت پسند کی گئی تجویز، بڑی عمدہ ہے. پھر آخر میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ کرے گا کون، یہ کام، یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہی مسئلہ یہاں ہے، وہ صاحب یقین کہاں سے آئے گا جس کی صحبت اختیار کی جائے. ایک معاملہ تو یہ تھا، نبی رسول وہ تو ایک دہکتی ہوئی بھٹی ہے ایمان کی، اور ان کی صحبت جن کو نصیب ہو گئی، ان کو وہ ایمان مل گیا جس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ جو ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان ہے وہ بھی بڑے سے بڑے ولی کے ایمان سے بھی افضل ہے. لیکن یہ کہ اب کیا ہو, اب کہاں سے لائے, وہ ایمان کی کوئی نہ کوئی بھٹی تو ہونی چاہیے, ورنہ تو معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جا کر یہ عذر پیش کر سکیں گے. ہمارے پاس تو وہ بھٹی تھی نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملا صاحب یقین, ہم نے تو تلاش بھی کیا نہیں ملا. فرض کیجئے کوئی شخص یہ کہتا ہے, تو کوئی شے ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھٹی ہو ایمان کی, وہ بھٹی ہے ایمان کی قرآن مجید. یہی بات ہے جو کہی ہے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں, اس انداز میں کہ جسے مرشد نہ ملے اس کا مرشد یہ قرآن ہے. جس کو صاحب یقین مل گیا آسان کام ہو گیا, اس کی صحبت اختیار کرے, یقین جو ہے وہ حاصل کر لے. نہیں ملا اب کیا کرے, یہ تو ہے حجت تو قائم ہے, یہ بھٹی قائم و دائم ہے. یہی بات تھی جو حضور نے فرمائی تھی خطبہ حجت الوداع میں, آغاز اس کا فرمایا حضور نے اس طرح کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو. معلوم ہو گیا یہ الوداعی خطاب ہو رہا ہے. آخر میں آپ نے فرمایا کیونکہ وہاں بھی وہ بددلی پیدا ہوئی ہوگی نا, کہ اب ہم کیا کریں گے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہم کیا کریں گے, اگر حضور کی صحبت کا فیض جو ہے وہ ہمیں حاصل نہ رہا تو ہم کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین, تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا, تمہیں ایک سہارا دے کر جا رہا ہوں, وہ سہارا اللہ کی کتاب ہے. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. معلوم ہوا کہ منبع ایمان و یقین قرآن. لہذا پہلی بات تو یہاں سے ہے کہ اس مومن کی جو تعریف ڈیفینیشن جو آئی ہے اس آیت میں, اگر اس نے یار پر پورا اترنے کی خواہش دل میں پیدا ہو جائے, آرزو ابھرے, امنگ پیدا ہو, تو اس کے لیے ایک عملی رہنمائی بھی میں نے جہاں تک خود سمجھا ہے آپ کے سامنے رکھ دی کہ رجوع کرو قرآن کی طرف. یہ منبع ایمان ہے, یہ سر چشمہ یقین ہے, اسی سے دولت ملے گی. بلکہ ذرا وہ علمی بات ہو جائے گی اختصار میں, اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی مغالطہ نہ ہو جائے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان جو آپ کے طبع مبارک میں بالقوہ موجود تھا, نبی تو پیدائشی نبی ہے, لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کبھی ایمان نہیں تھا, معاذ اللہ. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گٹھلی میں, آم کی گٹھلی میں آم کا درخت موجود ہے, وہ اسی میں سے نکل رہا ہے, کہاں سے آیا ہے. لیکن یہ کہ بالفعل نہیں, بالقوہ ہے. وہ جو چھ بالقوہ تھی اس کو بالفعل بنانے والی شے کون سی ہے, خود محمد الرسول اللہ کے لیے بھی یہی کتاب ہے. یہی بات ہے جو سورہ شورا میں فرمائی گئی کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اے نبی, ترجمہ کر رہا ہوں, مفہوم میں بیان کر چکا, بالقوہ اور بالفعل کے بات کو ذہن میں رکھیے. نفی نہیں کر سکتے کہ حضور کو ایمان نہیں معلوم تھا, لیکن یہ کہ وہ بالقوہ تھا, بالفعل تو ابھی ہونا ہے. فرمایا کہ اے محمد, ہم نے اسی لیے اسی طرح اپنے اس امر میں سے ایک روح آپ کی جانب وحی کی ہے, مراد قرآن ہے. آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. کتاب کا نہ معلوم ہونا تو بالکل واضح اس معنی میں بھی کہ حضور امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں, اس اعتبار سے بھی کہ حضور کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے. اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو تورات کے ماننے والے ہوتے, تورات کو کا علم حاصل ہوتا, تو آپ کو شریعت جو ہے اس کا علم حاصل نہیں تھا. ایمان کے بارے میں ذرا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور کو ایمان نہیں تھا, معاذ اللہ تھا, لیکن ابھی وہ ایک بیج کے مانند تھا حضور کی طبع مبارک میں, ابھی اس کو ایک بند کلی تھی جس کو کھلنا تھا. اور وہ کھلی کس سے ہے؟ وہ کھلی اسی قرآن مجید سے. ہم نے اس کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں. اور اب جب کہ یہ کتاب اللہ آپ پر نازل ہو گئی اور وہ یقین کی دہکتی ہوئی بھٹی بن گیا آپ کا سینہ مبارک, انک لتہدی الی صراط مستقیم, اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. تو معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ حل ہوا ایمان کا منبع اور سرچشمہ یہ قرآن ہے. لیکن ہو کیسے؟ اب اس کے لیے اگر اللہ توفیق دے میرا ایک کتاب کا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اس کتاب سے کیسے تعلق قائم ہو, اس کے کیا حقوق ہیں, اس کا کیا ہم کس طریقے سے اسے سمجھیں, اس کے کس طریقے سے حقوق ادا کریں, یہ پھر اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس کی اس پر عمل کیجیے. دوسری بات آئی جہاد کی, معلوم یہ ہوا کہ جہاد کے بغیر ایمان نہیں, جہاد ہے تو ایمان حقیقی ہے, جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہ بات جو ہے سورہ صف کی ان دو آیات کے حوالے سے بھی اور سمجھ لیجئے, اس لیے کہ اس پر تو گفتگو ہوگی کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے, جہاد کے مراحل کیا ہے. آج یہاں تو ہم پہنچ گئے نا کہ ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے. ایمان اگر حقیقی کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے حاصل ہو تو ایک تو اسے یقین حاصل کرنا ہوگا اور ایک جہاد کی شرائط پر پورا اترنا ہوگا, تب وہ مومن قرار پائے گا اللہ کے ہاں. تو اس کے مراحل کو, اس کے حقیقی مفہوم کو تو سمجھنا ہوگا. البتہ آج اس کی اہمیت کو مزید سمجھ لیجئے کہ سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اہل ایمان کیا میں بتاؤں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے, جو جہنم سے تمہیں بچا لے؟ وہ کاروبار ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ اگر جہاد نہیں تو جہنم سے نجات پانے کی امید امید موہوم ہے. قرآن مجید نے جو بیان کیا اس کے روح سے تو پھر وہ امید امید موہوم ہو جائے. آخری آیت اور سنا رہا ہوں, وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. فرمایا اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, انہیں بتا دیجئے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اسے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے جمائے ہیں اور اب ان میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے اور اپنی وہ بلڈنگیں اور اپنے وہ گھر جو بڑے محبوب ہیں خوب سجائے ہیں, اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو. یہ تو لفظی ترجمہ ہے, حقیقی مفہوم کیا ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. معلوم ہوا کہ ایمان اگر ہے تو پھر جہاد لازم, ان تمام 8 محبتوں کے مقابلے میں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت غالب نہیں آ جاتی, اس وقت تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گویا کہ دھتکارے جانے والا معاملہ ہے. جاؤ فتربصوا, ایمان ہے تو جہاد لازم, جہاد ہے تو ایمان ہے. یہ ہے اصل میں بات کہ جس پر آج کا ہمارا یہ درس ختم ہو رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.